بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. گمراہی کے بے شمار اقدام ہیں، جبکہ حق اور ہدایت کا سبب صرف ایک ہے. ہدایت کا سبب صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی وحی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سب سے شوق ہدایت، سب سے بہترین ہدایت قرآن حکیم ہے. واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. یہ ایک ہی راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہدایت. اللہ تعالیٰ کے فرامین کی تعمیل یہ لازمی ہے ہدایت تک پہنچنے کے لیے، چاہے بظاہر اس کا کوئی مقصد، کوئی اس کی علت اور کوئی غرض و غارت نظر آئے یا نہ آئے. تعمیل ضروری ہے. جو حق سے متلاشی ہوتے ہیں وہ جرا نہیں کرتے، وہ کسی مسئلے کی غرض و غایت دریافت نہیں کرتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر یہ حکم ملتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو تنہا چھوڑ دو، جنگل میں چھوڑو، حکم کی تعمیل تھی، یہ دریافت نہیں کیا کہ کیوں چھوڑو اور کس کے سپرد کرو. اگر حکم الہی آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس بچے کو ذبح کرو، فوراً تیار ہو گئے. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى.
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر معراج کی رات حکم ملتا ہے کہ 50 نمازیں پڑھنی تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے، تو یہ سوال نہیں کیا کہ ان کی ادائیگی کیسے ممکن ہو سکے گی؟ اسی لیے محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کے تمام احکام کو اور تمام مسائل کو تعبدی سمجھنا چاہیے، جن کو ماننا ہے، تعمیل کرنی ہے، اس کی علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس یہ ایک راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا، یہی ہدایت کا راستہ ہے، اور جو مختلف راستے ہیں دائیں اور بائیں وہ سب گمراہی کے راستے، تو ہدایت کا صرف ایک سبب ہے اور گمراہی کے ہزاروں اسباب۔ شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اس راستے پر کسی کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا، اور مختلف جال پھینکوں گا، مختلف طریقوں سے انہیں گمراہ کروں گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں گمراہی کے راستے کو برا کر کے پیش نہیں کروں گا بلکہ خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، لَأُزَيِّنَنَّ گمراہی کا راستہ خوب سجا کر اور خوب مزین کر کے پیش کروں، اور یہ اس کا کامیاب ترین حربہ ہے جس راہ کو لوگوں نے اپنے لیے خوبصورت سمجھ لیا، پھر اس راہ کے بارے میں گناہ ہونے یا اس کے برا ہونے کا کوئی احساس نہیں ہے، پھر توبہ کی توفیق کیسے ہو؟ توبہ کی توفیق تو ہوتی ہے احساس و گناہ، اور احساس گناہ تب ہوتا ہے جب کسی عمل کو گناہ سمجھا جائے، اسے برا سمجھا جائے۔ جب آپ ایک عمل کو اچھا سمجھیں گے، اسے خوبصورت سمجھیں گے، تو اس کے گناہ ہونے کا، اس کے برا ہونے کا احساس ختم ہو جائے، اور جب گناہ ہونے کا احساس ختم ہو گیا تو پھر توبہ کی توفیق کہاں میسر ہوگی؟ لہذا اس کا کامیاب ترین حربہ یہ بدعت جو مختلف موسموں میں، مختلف ایام میں، مختلف اوقات میں بندوں کو سمجھاتا ہے اور سکھلاتا ہے، ان حربوں میں سے اس کا ایک کامیاب ترین حربہ یہ ہے کہ شیطان نے بڑوں کی زندگی، ان کا پیدا ہونا یا ان کا مرنا، ان کی وفات، ان دونوں چیزوں کے بارے میں، ان دونوں میدانوں میں اکثر بندوں کو گمراہ کر دیا، بزرگوں کی موت پر بھی اور بزرگوں کی پیدائش پر بھی، جس دن وہ فوت ہوئے اس دن کے بارے میں بھی، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن کے بارے میں، اور یہ چیز اس کا ہی ہتھکنڈا بڑا پرانا، اس نے موت و حیات کے بارے میں لوگوں کو بڑی کثرت سے گمراہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرزند ابراہیم فوت ہوا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا، یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ سورج کا گرہن ابراہیم کی وفات کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کو خطبہ دینا پڑا کہ ارا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينتصفان لموت احد من نار حیات، اے لوگو سورج اور چاند یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی، انہیں نہ کسی کی پیدائش پر گرہن لگتا ہے نہ کسی کی موت پر لگتا ہے۔ پیغمبر اخلاق اسلام صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے، ایک ستارہ نیچے گر رہا ہے ٹوٹ کر، پیغمبر اسلام نے صحابہ سے پوچھا ما کنتم تقولون عنہ ایام الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں اس ستارے کے ٹوٹنے کے بارے میں، اس کے گرنے کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ موت و احد اوحیات، جب بھی ہم اس تارہ دیکھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہونے والا ہے یا کسی بڑے آدمی کی موت ہونے والی ہے، تو یہ موت و حیات کے بارے میں وہ شروع سے گمراہ کرتا آ رہا اور یہ گمراہی تسلسل کے ساتھ آئے. چنانچہ اس محرم کے مہینے کو دیکھ لو، یہ نظریات اعتقادات اور افکار کے لحاظ سے بہت سی گمراہیوں کا مجموعہ بن گیا، بہت سی بدعات کا مجموعہ بن چکا ہے، اور اتنی تقریر ہو چکی ہے ان گمراہیوں کی کہ اس مہینے کی جو اصل مشروعیت ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو گئی. جو اصل روح ہے، جو شریعت کی اصل غرض تھی، وہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو گئی. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، ما احدث قوم بدعة الا رفع الله عنهم سنة. کوئی قوم اگر کسی بدعت کو نافذ کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی میں اس قوم کو یہ سزا دے گا کہ اس کے بدلے پیغمبر علیہ السلام کی ایک سنت کو اٹھا لے. آہستہ آہستہ وہ قوم بے دلیل بنتی جائے، سنتیں ختم ہوتی جائیں، پھر ایک دور آ جائے گا جس کے بارے میں خود پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سیاتی علی الناس زمان لا یبقا من الاسلام الا اسمه ولا یبقا من القرآن الا رسمه. ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام برائے نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہے گا. اسلام کی روح بھی ختم ہو جائے گی، قرآن کی روح بھی ختم ہو جائے گی. لا یجاد من القرآن حناجر، قرآن جہاں تک محبوب ہو کر رہ جائے گا، اندر دل میں نہیں جائے گا. یہ زمانہ کیسے آئے گا؟ جب شیطان اس حربے سے وار کرے گا، اپنا بدعت کا جال پھینکے گا، گمراہی کے راستے کو مزین کر کے پھینکے گا. جب بدعتیں بڑھتی جائیں گی، سنتیں کم ہوتی جائیں گی، پھر برائے نام اسلام رہ جائے گا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب غیر مشروع ہے، اور جو کچھ ہونا چاہیے سب ختم ہو جائے. اس حدیث کی عملی تعبیر سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے محرم کے مہینے کی مشروعیت بیان کی. ایک حدیث نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کہ افضل صیام بعد صیام رمضان صیام شہر الماہ المحرم. رمضان کے روزوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے، سب سے بابرکت روزے محرم کے روزے. بلکہ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر لسنۃ ماضیۃ، کہ صرف یوم عاشور کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ اتنا قیمتی روزہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس ایک روزے کی بنا پر پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو. صحابہ کرام نے ایک موقع پر عرض کی کہ ذالک یوم یعظمہ الیہود والنصارٰ، کہ محرم کی 10 تاریخ کی تعظیم تو یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، اور ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے. آپ ہی کا فرمان ہے کہ خالق الیہود والنصارٰ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی ہر بات میں مخالفت کرو، آپ ہی کا فرمان، تو ہمیں تو ان کی مخالفت کرنی چاہیے. وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نہ رکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، لئن بقیت ادھر قابل لأصوم الطاف عام الآخر، روزہ رکھنا ہے، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو محرم کی 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، 10 کو بھی روزہ رکھوں گا، اور مخالفت کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ایک رکھتے ہیں میں 2 رکھوں. مشروعیت ہے اس مہینے کی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی زبان سے صادر ہوئی، لیکن یہ ختم ہو چکی، لوگ اس کو بھلا چکے. 10 اور 15 میل لمبے جلوس میں شرکت کرنے والا روزہ کہاں رکھے گا؟ اگر یہ تکاوت اور یہ چلنا اور یہ بھاگنا اور دوڑنا یہ مشروع ہوتا تو روزے کا حکم نہ آتا. جیسا کہ پیغمبر اکرم اسلام نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام عرفہ فی عرفہ، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا حاجی. عرفات میں عرفے کا روزہ رکھنے سے منع کیا، حالانکہ بڑا قیمتی ہوگا، مگر وہ سارا دن تھکاوٹ کا دن ہے، اللہ کو یاد کرنے کا، کھلے آسمان کے نیچے چلنے کا، پھرنے کا اور بیٹھنے کا، اس تھکاوٹ کے اندیشے سے پیغمبر اسلام اسلام نے صحابہ اکرام کو منع کر دیا۔ تو یہ دو چیزیں کیسے جمع کرو گے؟ روزے کی مشروعیت اور جلوس اور پتہ نہیں کیا کیا بدعا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطان کا انتہائی کامیاب اڑتا ہے کہ وہ راستوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ کسی کی موت کو بھولے گا اور اس کی یاد مناتے رہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو غلوب کا راستہ، یہیں سے غلوب کی صدا ہوتی ہے کسی انسان کے بارے میں یا کسی شخصیت کے بارے میں۔ وقالوا ما ذرنا آلهتكم ولا تذرن فقدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ یہ قوم نوح کا غلوب ہے جو ان پانچ انسانوں کی موت پر ان میں پیدا ہو گیا، کہ ان پانچوں کو نہیں چھوڑنا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ہاں ہی اپنا رجال صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام۔ لما ماتوا، جب یہ فوت ہو گئے، جا شیطان قوم نوح کے پاس آیا اور کہا کہ ان کی تعظیم کرو، تاکہ انہوں نے تعظیم شروع کر دی۔ آکاش والا سکون ہے، ان کی قبروں پر بیٹھ کے مجاور بن کے پھر ایک قدم اور آگے بڑھے، جعلوا له تماثيل، ان کی صورتیں بنا لی اور وہاں رکھ دی، پھر ایک قدم اور آگے بڑھے، فلما طال عليهم الامر عبدوه۔ کچھ زمانہ گزرا تو ان کی عبادت شروع کر دی، ان کی پرستش شروع کر دی۔ یہ غلوب کے راستے کی ابتدا، چنانچہ وہ معبود بن گئے، انہوں نے الوہیت کا مقام دے دیا، ان کی پرستش کرنے لگے۔ کتنا کامیاب ہوتا ہے کہ وہ کسی کی موت کی مناسبت سے کس طرح انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ حالانکہ جو چیزیں اس نے بندے کے دلوں میں ڈالی وہ سب شرم ممنوع، ماتم کرنا ناجائز، یہ سینا پیسنا ناجائز، یہ کپڑے پھاڑنا ناجائز، شریعت نے روکا۔ نہیں سمجھنا ان کا بل خدو بشکل جیوم بدا بتا بل جاہلی جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے سے نہیں ہے، وہ ہمارے دین سے خارج ہے، ہماری جماعت سے باہر ہے، جس نے تین کام کیے، من ضرب الخدود، جو اپنے اخاروں کو نوچتا ہے، سینا توبی کرتا ہے، بشکل جیوم، وہ اپنا دامن پھاڑتا ہے، اپنا لباس پھاڑتا ہے، کسی غم کی بنا پر، کسی افسوس کی بنا پر، وبھاؤ جاگر جاہلیت، اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح زبان سے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ نوحہ کنائی، نوحہ کرنا، زبان سے ایسے جملے استعمال کرنا جن سے تعصب کا اظہار ہو، افسوس کا اظہار ہو، یہ سب جاہلیت کی رسم۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اس وریض کے باوجود شیطان کا بار کامیاب رہا، شریعت میں اس امر کی کوئی گنجائش نہیں، شریعت نے کسی کی موت کو اس طرح منانے کا کہیں حکم نہیں دیا، بلکہ شرعی مزاج تو یہ ہے کہ اے لوگوں، جو لوگ عورت ہو چکے، مر چکے، وہ گئے، گزر گئے، جو انہوں نے عمل کیے ہو ان کے لیے ہے، اب تم زندہ ہو، جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے لیے۔ تم کا امت قد خلق لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک گروہ ہے گزر گیا، جو انہوں نے عمل کیے وہ ان کے لیے، جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے لیے۔ تمہارے عمل پر ان سے سوال نہیں ہوگا اور ان کے عمل پر تم سے سوال نہیں ہوگا، وہ اپنے اعمال کے مکلف ہے، تم اپنے اعمال کے مکلف۔ اس طرح خوب منانے سے نبی علیہ السلام نے روکا، ہر خار ترقی منانا اس سے روکا، ان تمام رسوم سے منع کیا ہے۔ لیکن شیطان کا حربہ کس قدر غالب، کائنات کا افضل ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار خانی سے پوچھ کر کے بڑے بڑے صحابہ افضل هذه الامه بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر پیغمبر احمد اسلام کے بعد اس امت کے افضل ترین انسان صدیق اکبر فوت ہو، صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے. اگر بڑی بڑی ہستیوں کے فوت ہونے پر اس قسم کی حرکات کرنے کا نام دین ہے، اسلام ہے، تو پھر تاریخ اسلام میں کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جس دن تمہیں ماتم نہ کرنا پڑے، جس دن تمہیں جلوس سے نکالنے پڑے، کوئی دن ایسا خالی نہیں. رہا مظلومیت کی شہادت، یہ سارے قصے ہیں، یہ بناوٹی کہانیاں ہیں، صحیح تاریخ اسلام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور اگر کسی چیز کو بنیاد بنایا جائے تو کتنے ایسے مشاہیر ہیں جو انتہائی مظلومیت کی شہادت پر وہ ستر پر رہے، جن کو ایک قوم کے افراد دھوکے سے لے گئے تھے، پیغمبر نے اسلام سے بات کی کہ ہماری قوم اسلام لانے والی، نبی اسلام نے ان کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے بہترین 70 افراد دیے، 70 قراء جو تعلیم دینا جانتے تھے، جو قرآن کے حفاظ تھے، وہ ساتھ بھیج دیے. صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود، جناسے ایک مقام پر پہنچ کر انہوں نے 70 کے 70 افراد کو شہید کر دیا. کیا وہ اپنے گھر سے دور نہیں تھے، اپنے اہل و عیال سے دور نہیں تھے، اپنے وطن سے دور نہیں تھے، سب کچھ غربت کی موت، اور بڑے افضل انسان تھے، ان حرام بن ملحان تھے. جب ان پر ریزہ پالا گیا انہوں نے کہا تھا کہ انہلونی حتی ابلغکم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مہلت دو، تھوڑا سا فقط دو، تیرے موت سے پہلے تمہیں سب افتم پیغمبر اخلاق اسلام کی ایک حدیث سنا دوں، ایک فرمان تم تک پہنچا دوں. کتنے اونچے لوگ تھے کہ موت سامنے ہے لیکن نبی اسلام کی حدیث اور آپ کی مبارک سنت سے کتنی محبت، موت نہیں ملتی. وہ نیزہ آیا، اپنا کام کر گیا، زمین پر گرتے ہیں، گرنے سے پہلے کہہ دیا کہ خود تو رب الکعبہ، مجھے قسم ہے رب الکعبہ کی میں کامیاب ہو گیا، میں اپنی بازی جیت گیا. شارحین نے لکھا ہے کہ کیا زمین پر گرنے سے پہلے موت کا رب انہیں کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا؟ کلمہ پڑھتے، من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. نبی اسلام نے فضیلت بیان کی ہے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی، اور یہ بہت شرف کا مقام ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کسی انسان کو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے. مگر اللہ بڑے بڑے پرہیزگار دیکھے جو مرنے کے وقت مالی مالی میرا فرمایا فلاں کو دو فلاں کو دو، اسی طرح باتیں کرتے کرتے مر جاتے. پر ہم نے یہ کیوں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تربیت یافتہ انسان کے لیے کہنا اس عمل کی دلیل ہے کہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک وتعالیٰ نے جنت کا منظر اس کے سامنے پیش کر دیا. جب جنت کو دیکھا اپنی نگاہوں سے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، تو بے ساختہ یہ نعرہ لگا گیا کہ خود تو رب الکعبہ، مجھے قسم ہے رب الکعبہ کی میں کامیاب. تو پھر 70 قراء کی شہادت کا بھی غم کرو، امیر حمزہ کی شہادت کا غم کرو، جن کی شہادت پر نبی اسلام نے قسم کھا کہ اس ایک انسان کی موت کا انتقام اگر اہل مکہ کے بڑے بڑے پاپیوں کو مار کے دینا پڑا تو لوں گا، اتنا غم، اتنا پھر نہ صرف یہ کہ شہید کیا گیا بلکہ بکرا کیا گیا، شکل کو بگاڑ دیا گیا، دل نکال کر چبایا گیا. اور یہ صحیح تاریخ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے چچا کی شہادت کا آخر عمر تک غم کرتے رہے، آخر عمر تک چچا کی شہادت کا افسوس آپ کے ذہن پر چھایا رہا. جب ہندا اسلام لاتی ہے وہ عورت جس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جب وہ اسلام لاتی ہے نبی اسلام کے سامنے آتی ہے. نبی اسلام نے اس کا آنا, اس کا اسلام قبول کرنا, مان لیا, منظور کر لیا, لیکن کہہ لیا کہ اے ہندہ میرے سامنے مت آ, مجھے دیکھ کر مجھے اپنا مرحوم تکا یاد آ جائے. آج عمر تک سوچ رہا ماتم کرنا ہے تو یہ ہو کر سجدنا عثمان کی صاحب, انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جیب خرچ سے جس چوہے کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اسی چوہے کا پانی ان پر بند کر دیا گیا. یہاں ماتم کرو, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال, ان کا اس دار خانے سے کوچ کرنا. اگر یہ حادثہ ہے تو اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے. اور محمد ان دلیل الا ان احد ليس لله غالب, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام اس امر کی دلیل ہے کہ کسی مائی کے نام میں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہی. جب سید الفخر اسد الخلق مفوت ہو جاتا ہے تو پھر کس کے لیے بقا اور دوام ہے؟ سب نے جانا ہے, کوئی کسی طریقے سے, کوئی کسی طریقے سے, جس طرح ہم جانتا ہے. یہ نہیں کہ بہاوا کو غم نہیں, غم تھا, لیکن کیا اس طریقے سے منایا؟ تقریباً 80 برس تک دورہ صحابہ رہتا ہے, 80 برس تک صحابہ کا دور رہا, بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. کسی نے اس انداز سے میلے لگائے, جلوس نکالے, حالانکہ سب سے بھاری واقع ہے تاریخ, افسوس ہے صحابہ کا, لیکن کیا یہ افسوس کا مظہر ہوتا ہے؟ ہر کسی صحابہ اکرام تو جب بھی پیغمبر علیہ السلام کا نام آتا, پیغمبر علیہ السلام کا ذکر آتا تو رو پڑتے. نبی علیہ السلام کے انتقال کے کافی بار کا واقعہ ہے. ایک صحابی نماز پڑھ رہا ہے, سلام پھیرا, پھر نماز شروع کر, نفل نافل پڑھا کثرت کے ساتھ, پھر سلام پھیرا, پھر نفل پڑھنے شروع کر, پھر سلام پھیرا, پھر شروع کر دی. تو کچھ تابعین آپس میں باتیں کر رہے تھے, وہ پہچانتے نہیں تھے. کہا کہ دیکھو اس بوڑھے کو دیکھو, نمازیں پڑھتا جا رہا ہے, کوئی حساب ہی نہیں. آخر ان میں سے ایک آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کتنی رکعت تم نے پڑھی, تمہاری نمازوں کی ابتدا کیا ہے, انتہا سب جانتے ہو, کفر کے ساتھ نوافل پڑھ رہے. وہ صحابی کہتا ہے کہ اخبارانی حجی ابو القاسم سن نے بتایا کہ مجھے میرے محبوب ابو القاسم نے بتایا تھا. یہ کہہ کر وہ رو پڑا. پھر کہتا ہے اخبارانی حجی ابو القاسم, پھر رو پڑتا. نبی اسلام کو ذکر کرتے ہیں, روتے ہیں. پھر وہ حدیث سنائی کہ پیغمبر اسلام اسلام نے بکثرت نوافل پڑھنے والے انسان کے لیے کتنی بڑی بشارت سنائی. شاعر نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ انا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر الغفاری, میں پیغمبر اسلام کا صحابی ابو ذر الغفاری. افسوس تھا سیدنا فاروق اعظم یقین نہیں کرتے. من خاف ان محمد قد مات اجرب عنقه. وہ کہتے ہیں کہ جس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, میں اس کی گردن اڑا دوں گا, اسے قتل کر دوں گا. جب صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور یہ آیت پڑی کہ انک میت وانہم میتون, تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ کان ہذہ الایہ نظرت لجوف, ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی. جب جناب عباس کی حق سے اور نارا اکھیڑتے ہیں, انہوں نے اپنے سب پر جانور دبا کیا, خون کا خون کو پانی کے ساتھ نیچے بہایا, تو پرنارے سے اس وقت نیچے سے سیدنا فاروق اعظم گزر رہے, ان پر پانی کے چیٹے پڑے, فوراً حکم دے دیا کہ اس پرنارے کی ہاتھ اکھیڑ دیا جائے. اکھیڑ دیا سیدنا باپ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کیا عمر, کیا تم جانتے ہو کہ آج تم نے کیا کیا؟ جس پرنارے کو تم نے اکھیڑا ہے, یہ پرنارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھ دیا, اپنے بخت مبارک سے لگایا تھا. فاروق اعظم روتے ہیں حتیٰ کہ ہچکیاں بن گئی. فرماتے ہیں کہ اے عباس, اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا جب تک میں کند ہو کر سوار ہو کر تم یہاں پر نالا نہیں لگا. اگر دین یہ ہے جو تم کرتے ہو تو پھر صحابہ بے دین ہوئے, نعوذ باللہ. اور اگر صحابہ دیندار تھے تو مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں کہ تم بے دین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالأخرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اے لوگو کیا میں تم کو بتاؤں تو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان قیامت کے دن کن کا ہوگا؟ بڑے بڑے لوگ گزرے، بڑے بڑے ساتھی گزرے، حامان، صداد اور قارون اور فرعون، نمرود جیسے، ابو جہل جیسے، عتبہ اور شیبہ جیسے، لیکن اس پوری کائنات میں، ان تمام طبقات میں، ان تمام لوگوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ، گھاٹا اور نقصان کن لوگوں کا ہوگا؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں. قرآن کی نفس کون لوگ ہے؟ فرمایا کہ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش، جن کا سارا عمل، جن کی ساری عبادت، ساری ریاضت، جن کا عقیدہ، جن کا عمل، جن کا اقرار، جن کی بدنی عبادتیں، جن کی مالی عبادتیں، سب کی سب رائے دار جا رہی تھی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. وہ جو کر رہے تھے یہ سوچ کر کر رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، جو راستہ ہم نے اپنایا، جو راستہ ہم نے بنایا وہ ٹھیک، جو موج ہم نے اپنے لیے قائم کی وہ ٹھیک ہے. ہمارا کہ اس نظریے کے حامل لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان پائیں گے. یہ لوگ حج بھی کریں گے، یہ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن نظریہ یہ ہے اس راستے انہوں نے اپنے لیے بنا لیے، خوبصورت بنا لیے، حالانکہ شرعی نقطۂ نگاہ سے یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ اللہ کی وحی کے ہوتے ہوئے اور کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے کوئی شخص ایک ذرے کے مقدار پر بھی کوئی نئی چیز بنائے، سب سے بڑا جرم ہے. امام شافعی فرمایا کرتے تھے من استحسن فقد سرا. ایک انسان کوئی عمل بنائے، اس کو اچھا سمجھے، اس کو خوبصورت سمجھے، فقد سرا، تو اس انسان نے گویا اللہ کی گدی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. شریعت سازی اللہ کا کام ہے. لکل من جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا شرع لکم من الدین. شریعت خاص صرف اللہ ہے، عقیدہ بنانے والا اللہ ہے، عمل سکھانے والا اللہ ہے، اور کوئی نہیں. اگر اللہ کا ارادہ کسی کو سارے کہا گیا ہے تو اس بنا پر کیا کہا گیا ہے کہ وہ شریعت کو بیان کرنے والا ہے، شریعت بنانے والا نہیں. اللہ سارے ہے جس کا معنی یہ کہ وہ شریعت کو بنانے والا ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کہا گیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شریعت کو پہنچانے والے ہیں، بنانے والے ہیں. تو یہ سب سے بڑا جرم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں پاپیوں کے درمیان میں سے جو سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں وہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں، ڈھیروں عمل ہیں، لیکن نئے نئے راستے، نئے نئے طریقے، اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں، خوبصورت سمجھتے ہیں. فرمایا یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان پائیں گے. ان لوگوں کے بعد وہ کہ ابھی تک اعمال ہو، ان کے سارے عمل باطل ہیں، رائے گئے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو. مانو یہ کہ اطاعت کرو گے تو نیکیوں کو تحفظ ملے گا، اطاعت نہیں کرو گے تو نیکیاں برباد. اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت ما لم یدع بدعت. اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کسی بدعت انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنی بدعت سے چھوڑ کر توبہ نہیں کرتا. یہ اس کا ہر بڑا کامیاب ہے کہ وہ راستوں کو نیک بنا کر پیش کرتا ہے، اپنے راستوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اپنے راستوں کو مزین کرتا ہے، بڑا کامیاب ہوتا. اس جال میں اس نے بڑے انسانوں کو پھنسا دیا. اب وہ بدعات کر رہے ہیں اور اپنی بدعتوں کو نیک سمجھتے ہیں. توبہ کی توفیق کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی تنقید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بدعات کا اور ہر قسم کے شرک کا اور خرافات کا کلا کلا کرنے کی ہمیں توفیق عطا، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی خواب حسرت سے بیدار ہوں، اپنی اس نیند سے اٹھیں جس طرح ہم سستی طاقت سے محبت، دنیا کی محبت، یہ کاروبار میں اشتغال، اس میں کمی کریں، اپنے تساہل کو دور کریں اور اللہ کے دین کی علمبرداری کریں، کتاب و سنت کی علمبرداری کریں اور شرک و بدعت اور ہر قسم کی خرافات کا کلا کلا کریں، بے سنی کریں. اللہ رب العزت یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.